السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز استخارہ کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. صلاۃ الاستخارہ. استخارہ دراصل استفعال کے وزن پر ہے، جیسے کہ ہم استغفار بولتے ہیں. استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرنا، یعنی اپنی معافی کی درخواست کر کے اللہ تعالی سے معافی چاہنا. اسی طرح سے استخارہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں یا خیر طلب کرنا. تو خیر، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے. اب یہ جو نماز استخارہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں پر بہت ساری باتیں مشہور ہیں. پہلی بات تو کچھ لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ استخارہ دوسروں سے طلب کرواتے ہیں، اور ٹی وی پر ایک چینل بھی اس پر شاید پلے ہوا تھا یا آن ہوا تھا، معلوم نہیں ابھی تک وہ شروع ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگ فون کر کر کے کسی عالم سے استخارہ طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. اچھا، ہم نے آپ کو اپنا مسئلہ بتا دیا، اب آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں، استخارہ خود کرنا ہے، یعنی جسے مسئلہ درپیش ہے اسے خود استخارہ کرنا ہے. ہاں، آپ رائے کسی سے طلب کر سکتے ہیں، کسی انسان سے. کسی دو معاملوں کے درمیان آپ کنفیوژن میں مبتلا ہیں تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں کہ بھئی ہم نے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ ایک رائے لیں گے. لیکن استخارہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا جاتا ہے، اور جسے معاملہ یا مسئلہ درپیش ہے وہ خود کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ استخارہ کے ذریعے سے بھی بعض اوقات کچھ لوگوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنوں سے، تو یہ چیز درست نہیں ہے. پھر استخارہ کے تعلق سے کچھ جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی ہم پہلے کلیئر کر لیں تو زیادہ ہمارے لیے مناسب اور بہتر ہوگا. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے، اور ہمارے یہاں پر ساری باتیں بس مشہور ہی ہوتی ہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو کوئی اس کی اوتھینٹسٹی، کوئی اس کی دلیل نہیں چیک کی جاتی. تو بہرحال ہمارے یہاں بات یہ مشہور ہے کہ کم از کم 3 دن یا 4 دن استخارہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے کرنا چاہیے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور سو جائیں نماز پڑھنے کے بعد، کچھ کام نہ کریں. کیونکہ جیسے ہی نماز پڑھ کر آپ استخارہ کی نماز پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ خواب دکھائی دے گا، اور اس خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہاں آپ کو کیا کام کرنا ہے. اب ہر ایک کو تو خواب آ نہیں سکتا تھا، یا اس مسئلے سے ریلیٹڈ خواب دکھ نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ نئی چیز لائی گئی کہ اچھا اگر خواب میں آپ کو گرین گرین کوئی چیز نظر آئے، کچھ سبزہ نظر آئے، کچھ گرین پلانٹس نظر آئیں، یا بہرحال جو بھی گرین کلر کی چیزیں ہیں، اگر وہ نظر آئیں تو پھر سمجھیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ہے، سمجھے کچھ بشارت مل گئی آپ کو. تو یہ بھی کوئی حدیث سے یا صحابہ کرام کے کسی آثار سے یہ بات ثابت نہیں ہے. پھر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات ہی میں بس استخارہ کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی درست نہیں ہے. بعض اوقات مسئلہ آپ کو دن میں بھی پیش آ سکتا ہے، تو آپ دن میں نماز پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ جو دعا سکھائی گئی ہے استخارہ کی، وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ کافی ہے. تو استخارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ بتایا جائے گا، یا آپ کو کوئی بشارت دی جائے گی کہ آپ کے دل میں کوئی وحی ڈالی جائے گی، یعنی الہام کے طور پر، یا پھر آپ کو کوئی نیک پرسن اور متقی شخص آ کر کچھ بشارت دے گا کہ اچھا آپ فلاں فلاں کام میں جو آپ نے استخارہ کیا تھا تب آپ یہ کر لیجیے. نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. دراصل آپ یہ جو استخارہ کرتے ہیں، ہم جو استخارہ کرتے ہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے خیر اور بھلائی ڈال دے، اور جو کام اس میں بہتر ہو مجھ سے ہو جائے. اب تو اب جو بھی کام ہوگا وہی کام آپ کے لیے حق میں بہتر ہے، اور وہ سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، ویسے ہی ہونا تھا. اور خدا نخواستہ اگر اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو کوئی چھوٹا موٹا نقصان بھی پہنچتا تو سمجھے کہ اسی میں بہتری تھی. یعنی ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بچا کر آپ کو چھوٹے نقصان میں ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم نے تو مکہ میں حرم میں استخارہ کیا تھا، پھر بھی ہماری بیٹی کو جو رشتہ آیا تھا، ہم نے شادی کی، پھر بھی وہ شوہر بہت ہی ستانے والا ملا، سسرال والے تو بہت خراب ہیں. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا، ہم نے تو مشورہ کیا تھا، پھر بھی ہمارا معاملہ بگڑ گیا، نعوذ باللہ. اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। हम क्या समझते कि क्या जिस बात में, जिस काम में हमने इस्तिखारा कर लिया तो क्या वो काम 100% दुरुस्त ही होगा, यानी उसमें फिर कोई किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि गम और हुज्न, नुकसान, परेशानी, ये तो सब दुनिया में साथ लगे हुए हैं। इंसान इन सारी चीज़ों से बेपरवाह या गनी और गम से बेपरवाह उसी वक्त होगा जब वो आखिरत में, जन्नत में अपने मुकाम पर जाएगा। तो दुनिया में तो ये सारी चीज़ें साथ लगी हुई हैं। तो ये जुमला कह के नाऊज़ बिल्ला एक तरह से अल्लाह ताला को लोग मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, अल्लाह ताला को ब्लेम करते हैं कि हमने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया फिर भी हमारा काम ऐसा हो गया। तो नऊज़ बिल्ला इस तरह से नहीं कहना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है जुमला कहना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम इस्तिखारा से किया था, तो इसमें ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई भलाई होगी, हमें नज़र नहीं आ रहा है बज़ाहिर। तो ये जुमला और ये मामला इसी तरह से करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को भी। और वो बात हमेशा सोच लेनी चाहिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम साथ सफ़र कर रहे थे और उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया, यानी अच्छी भली कश्ती को उन्होंने थोड़ा सा एक उसमें नक्स पैदा कर दिया, कमी पैदा कर दी। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे नेचुरली जो बात हो सकती थी कही कि ये क्या आपने अच्छी भली कश्ती को इसमें सुराख कर दिया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था कि हमारी बात जो तय हुई थी कि तुम कोई बात, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोई सवाल नहीं करेंगे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी मालूम था कि आगे चलकर उन्होंने किस खैरख्वाही की बिना पर वो कश्ती में सुराख किया था। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि वो किसी का नुकसान कर दिया गया है ना। तो इसीलिए जो भी काम हुआ तो मतलब वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ, उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखना चाहिए। तो कब इस्तिखारा किया जाएगा? हर काम में इस्तिखारा नहीं किया जाएगा, जब दो या दो से ज़ायद मुबाह कामों में, मुबाह का मतलब है जो कोई गुनाह के काम ना हो और कोई सवाब का भी काम नहीं हो सकता। हो सकता कोई ऐसा काम हो कि जिसके करने से आपको सवाब भी ना मिले लेकिन गुनाह भी ना हो, उसको मुबाह कहते हैं। कि जिसके करने से ना सवाब है और जिसके ना करने से ना कोई गुनाह है, तो उसको मुबाह कहते हैं। तो मतलब समझिए कि जायज़ कामों में से, दो या दो से ज़्यादा जायज़ कामों में से एक का इंतखाब करना हो तो दुआ इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह ताला से बेहतर काम के लिए यकसुई हासिल होने की दरख्वास्त करना मसनून है। और दो रकात नमाज़ पढ़ कर ये मसनून दुआ मांगनी चाहिए। अगर एक मरतबा फ़ैसला करने में यकसुई हासिल ना हो तो ये अमल बार बार दोहराना चाहिए हत्ता कि यकसुई हासिल हो जाए। अब देखिए, यकसुई हासिल होने के लिए बार बार दोहराया जा सकता है, इस इंतज़ार में बार बार नहीं दोहराया जाएगा कि आप ख्वाब में कोई चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। अन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, कहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युअल्लिमुना अल-इस्तिखारा फिल उमूरि कुल्लिहा كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي फ़ी दीनी व माशी व आक़बत ही अमरी, या फिर वो कहे अवकालफ़ी आजिल अमरी व आजिल ही, फ़क़दुर होली व यस्सर होली सुम मबारक लिफ़ी व इनकुन तालम हाजल अमर शर्रुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़बत अमरी, या फिर कहे फ़ी आजिल अमरी व आजिल फ़सरफ़ अन्नी वसरफ़ नि अनहूँ वक़दुर लिय ख़ैर है सुकाना सुम रद्दीनी भी कौला व युसम्मी हाजत हूँ रवाहुल बुखारी। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों के लिए उसी तरह दुआएं इस्तिखारा सिखाते जिस तरह कुरान पाक की कोई सूरत सिखाते थे। सोचें ज़रा इसकी अहमियत, इस दुआ की अहमियत आप सोचें कि जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत या उसकी सूरतें सहाबे कराम को याद करवाया करते थे, सिखाते थे, उसी तरह से दुआएं इस्तिखारा आप सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई आदमी किसी काम का इरादा करे तो दो रकत नफिल अदा करे, फिर ये दुआ मांगे, या अल्लाह मैं तेरे इल्म की बदौलत भलाई चाहता हूँ, तेरी कुदरत की बरकत से अपना काम करने की ताकत मांगता हूँ, तुझसे तेरे फजल अजीम का सवाल करता हूँ, यकीनन तो कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता, तू जानता है मैं नहीं जानता, और तू ही गैब का जानने वाला है, या अल्लाह तेरे इल्म के मुताबिक अगर ये काम मेरे हक में दीनी और दुनियावी मामलात के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बेहतर है, या फिर आपने फरमाया मेरे जल्दी या देर वाले मामले यानी दुनिया या आखिरत में मेरे लिए बेहतर है, तो उसे मेरा मुकद्दर बना दे। اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، یا آپ نے فرمایا میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف پھیر دے جہاں کہیں سے ممکن ہو، بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاد الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے، یعنی جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، تو حاد الامر مطلب یہ کام، یہ معاملہ، تو آپ اس جگہ اپنی دعا بھی پیش کر سکتے ہیں، جو آپ کو حاجت ہے وہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں ہر قسم کی طاقت، اختیار، غیب سب اللہ کے سپرد کیا گیا، کہ یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو غیب کا جاننے والا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمارے لیے کیا خیر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام میرے لیے پسندیدہ ہے، بہتر ہے، خیر ہے، جس میں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور وہی میرے حق میں کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام میرے لیے شر والا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے پھیر دے تاکہ میں وہ کام ہی نہ کروں، اور پھر جہاں سے بھی بھلائی ممکن ہو، یعنی اس سے بہتر کوئی کام میرے لیے ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ میرے لیے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر مطمئن کر دے اور وہ فیصلہ میرے لیے مقدر کر دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو یا دو سے زیادہ کچھ کام ہیں اور آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آپ پریشان ہیں، ہیزیٹیٹ ہیں کہ کیا کریں، یہ کریں کیا وہ کریں، آپ کوئی ایک کام پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، آپ کو یکسوئی نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر آپ دو رکعت نفل نماز کا ارادہ کریں، دو رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ پھر جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ استخارے کا صحیح طریقہ ہے، جسے نماز استخارہ، یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ نماز استخارہ ہوگی۔ اور اگر اتفاقاً مثال کے طور پر آپ، ہو سکتا ہے خواتین ہیں نا سبھی، تو کوئی حالت حیض میں بھی ہو سکتا ہے، اب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے، اب وہ انتظار نہیں کر سکتا، انتظار نہیں کر سکتی وہ خاتون اپنے پاک ہونے کا، تو پھر وہ کیا کرے، چھوڑ دے، مشورہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ طلب کرے؟ نہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، صرف دعا پڑھ لے پھر وہ، یعنی ایسی خاتون پھر کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ مسنون دعا پڑھ لے گی، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور سنت کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہے الحمدللہ۔ تو یہ تو تھا نماز استخارہ کا مسئلہ۔ اب آئیے نماز چاشت کی طرف۔ ایکچولی نماز چاشت، صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہی نماز چاشت ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو نماز اشراق کہلاتے ہیں، یعنی جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے کا ٹائم، یعنی وہ ختم ہوتا ہے، ویسے اشراق ہو جاتا ہے۔ اگر طلوع آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد یہ نفل ادا کیے جائیں تو اسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، یعنی چاشت۔ اور اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ادا کیے جائیں تو نماز اوابین کہلاتے ہیں۔ اب جسے جب جو وقت میسر آئے وہ پڑھ لے۔ ایکچولی چاشت جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور دوحہ سورج نکلنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم، تو یہ وہ وقت کہلاتا ہے نماز چاشت کا وقت، صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں نماز چاشت۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ نماز چاشت کا انتظار کرنے اور اس کی 2 رکعت ادا کرنے کا ثواب 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ اجر بتایا گیا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلو الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت تامت تامت۔ رواہ الترمذی، حدیث حسن۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے 1 حج اور 1 عمرے کا، پورے 1 حج اور 1 عمرے کا، پورے 1 حج اور 1 عمرے کا، یعنی جو تامتن تامتن کا لفظ ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عن زید ابن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال رواه مسلم. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا تو کہا کہ لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت اس نماز کے لیے افضل ہے اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اوابین کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں، یعنی دھوپ اچھی خاصی زیادہ نکل جائے وہ اوابین کا وقت ہوگا. نماز چاشت کے لیے چار رکعت ادا کرنی افضل ہیں. نماز چاشت کی چار رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. عن ابی الدرداء و ابی ذر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال ابن آدم ارق علی اربع رکعت من اول النہار اکفیکا آخرہ رواہ الترمذی حدیث صحیح. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے چار رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے. تو نماز چاشت کے لیے کم سے کم دو رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، لیکن چار رکعت پڑھنی افضل ہیں اور آپ اس کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو اشراق ہے، چاشت ہے اور اوابین ہے، دیکھا جائے تو یہ ایک ہی نماز ہے. اگر آپ شروع میں پڑھ لیتے ہیں تو اشراق کہلائے گی، تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں تو صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی، اور اگر اور تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں جب بکری کے بچے کے پیر جلنے لگے تو اس وقت پھر یہ اوابین ہو جائے گی. لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر دن کے شروع کے حصے میں تو میرے لیے چار رکعت پڑھ لے نماز، یعنی بندے سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ باقی دن کے لیے کافی ہو جائے گا اس کے لیے. کتنا بڑا آنر ہے نا. کتنا وقت لگتا ہے آپ دیکھیں، دو دو رکعت کر کے بھی اگر ہم چار رکعت پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. اور اگر آپ نے بہت ہی اچھے سے پڑھا تو چلے 10 منٹ، اس سے زیادہ تو بالکل نہیں لگیں گے. اور 10 منٹ ہمارے کہاں نہیں جاتے آپ بتائیں. اب تو واٹس ایپ پر ہی کتنا ٹائم چلا جاتا ہے ہمارا نا میسج پڑھنے میں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہر میسج اور ہر ویڈیو پڑھنا اور دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 گروپ ہے اور 10 آپ کے رشتہ دار ہیں، تو 20 لوگوں کے اگر آپ کے پاس روز میسیجز اور ویڈیوز اور آڈیوز آتے ہیں اور سب کے بھیجے ہوئے آڈیوز اور ویڈیوز آپ سنیں، دیکھیں اور پڑھیں میسیجز، تو آپ بتائیں پھر آپ کے پاس ٹائم کیا بچے گا ذکر و اذکار کے لیے، نمازوں کے لیے، آپ کے ذاتی مطالعے کے لیے، یا پھر کوئی بھی ایسا سالڈ کام کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. پھر وہی بھاگ دوڑ اٹھا پٹک والا معاملہ ہوگا کہ گھر کے کام بھی سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے لیے کوئی ایک اصول بنا لیں کہ نہیں، مجھے بس اتنے سے اتنے ٹائم میں مجھے میسیجز دیکھنا ہے، اور ہر میسیج دیکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے میرے لیے. جو ضروری ہو وہی پڑھے جائیں یا دیکھے جائیں، باقی سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں. اور ایک وقت بنا لیں اس کا بھی، اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اور فرض کی پابندی تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں نوافل کی پابندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کی ایج ایسی ہوتی ہے، جب مڈل ایج میں آتا ہے انسان، یا مڈل ایج سے پہلے جب وہ ینگ ایج میں ہوتا ہے، اس وقت تو اس کی پرائیورٹیز جو ہے کچھ اور ہوتی ہیں. اسے تو یہ چاشت اور اشراق وغیرہ ذرا بھی پسند نہیں آتے کہ اچھا فرض پڑھ لی یہی بہت ہے، یہ نفل نمازیں ہم کہاں سے پڑھیں. لیکن نہیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا اجر ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اجر بتایا گیا ہے کہ پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. معمولی بات ہے حج اور عمرہ کو جانا، اور آج کل تو حج کو جانا بہت مشکل ہو گیا ہے. پہلی بات تو آپ نمبر لگوائیں، پھر نمبر لگتا ہے نہیں لگتا ہے واللہ عالم، پھر اتنا زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر یہ نہ سوچے کوئی کہ اچھا یہ حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، میں تو اب روزانہ چاشت کی نماز پڑھ لیتی ہوں، یا پھر میں روزانہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی ہوں، تو اب تو مجھے حج کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. دراصل یہاں پر کوئی بھی نیک کام کو کرنے کی ایک موٹیویٹ کیا گیا ہے اصل میں، اور انسان کو ابھارا گیا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے. کیوں؟ اس اجر کی وجہ سے. کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک محرک چاہیے ہوتا ہے، یعنی جس سے انسان کو تحریک ملے، جس سے انسان کے اندر جذبہ پروان چڑھے کہ ہاں مجھے یہ کام اس لیے کرنا ہے. تو یہ جو آخرت میں اجر کا لالچ ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے کام کر جاتا ہے جو اس کی نفس پر بھی گراں گزرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر ملنے کی امید ہوتی ہے، تبھی وہ یہ سارے مشقت والے کام بھی کر جاتا ہے۔ تو یہ جو دو رکعت نماز پڑھنا ہے یا پھر دو دو کر کے چار رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے دن بھر کے لیے، اور اس کے لیے صرف ہم کو دو دو کر کے چار رکعت نماز پڑھنی پڑے یا چار رکعت نماز پڑھنی پڑے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی پابند بنائیں، یا کم از کم اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روزانہ ہونا مشکل ہے یا پاسبل نہیں ہے، یا آپ بہت بزی ہوتی ہیں یا کام میں لگی ہیں، تو کم از کم چھٹی کے دن پڑھ لیں، یا جب بھی موقع میسر آئے اس وقت پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑتے نہیں ہیں کبھی بھی، یعنی ان کا یہ جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے ماشاءاللہ، وہ ہر حال میں پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ کی نماز، صلاۃ التوبہ، ایکچولی اس کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ خاص نماز، یعنی آپ جو ہے نعوذ باللہ انسان گناہ کرے اور نماز پڑھ کے اپنے آپ کو معاف کروا لے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً ہو جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اور نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، لہٰذا انسان سے اگر کوئی ایسی بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے وہ نماز پڑھ لے۔ تو کسی خاص گناہ کے سرزد ہونے پر یا عام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور ترمذی کی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ انی کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء ان ينفعنی به واذا حدثنی رجل من اصحابہ استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله آخر آياتك۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا اس پر عمل کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے فائدہ پہنچاتا، اور جب میں کسی صحابی رسول سے کوئی حدیث سنتا تو اس سے قسم لیتا، جب وہ قسم کھاتا کہ واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لے آتا اور عمل کرتا۔ یہ حدیث مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے بالکل سچ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ تو اس آیت میں دراصل بتایا گیا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر مزید جمع نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیتا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، اس گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتا بلکہ پلٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جو ہم سے انجانے میں ہو گئی، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے سارے کے سارے گناہوں کو۔ جمیعہ کا لفظ آیا ہے، تو مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ شیطان مایوسی کی طرف لے جاتے کہ اچھا اب تم سے تو گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب تو تم کوئی نیک کام کے رہے نہیں، اب تو تم کچھ نہ کرو، اب تو پتہ نہیں تمہاری توبہ بھی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جو پچھلے سارے نیک کام تھے وہ بھی سب تمہارے چلے گئے اور ضائع ہو گئے۔ اور پھر مایوسی کی اس حد تک شیطان لے جاتا ہے کہ بعض اوقات تو بہت سارے انسان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مایوسی کافروں کو ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کافر ہی ہوتے ہیں۔ مومن اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر کوئی خطا کار ہے اور خیر الخطائین، جو بہت زیادہ اس میں توبہ کرنے والے ہیں وہی بہترین خطا کار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطا ہونا ایک اپنی جگہ، یعنی وہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس کو پلٹانا، اس سے پلٹانا، اس پر ڈٹے نہیں رہنا، جمے نہیں رہنا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، فوراً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تحت الوضو اور تحت المسجد ہم لوگ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نے صلاۃ استخارہ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی کرے، فرمائے گا۔ پھر ہم نے صلاۃ الدعہ کے مسائل پڑھے اور اس کا اجر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے دن بھر میں سے تھوڑا سا وقت ہم نکال لیں، فرض نمازوں کے علاوہ یہ نوافل بھی ہم کو ادا کر لینے چاہیے۔ اسی طرح سے صلاۃ التوبہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، یا جو بھی کچھ غلطی ہو جائے انسان سے، تو وہ مایوس نہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کسی کا بھی در کھٹکھٹا لیں، کوئی آپ کو معافی تو دینا دور کی بات ہے، لوگ تو اس خطا کو تشہیر کر دیں گے، اس کی لوگوں کو بتاتے پھریں گے الٹا، لیکن سب سے بہترین جو رازدار ہے دیکھا جائے تو، یعنی آپ اپنے جو کچھ ہے سارے راز آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، وہ آپ کے محفوظ بھی رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گا آپ کو۔ ہمارے رب کے جیسے مہربان، تو آپ خود سوچیں کہ مطلب یعنی جس طرح سے رب ہمارا ہم پر مہربان ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اسی سے ہم نے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور وہی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور مددگار، کوئی اور سہارا ہو سکتا ہے بھلا؟ لہٰذا سب سے مضبوط سہارا ہمیں تھامنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم رجوع کریں، اسی کی طرف ہم پلٹیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔